آخری بیدار ہو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ صلوات دیجیے محمد و آل محمد۔ ارباب عزا ہندو روزہ مجالس میں ہمارا عنوان امام زمان علیہ السلام کا کے درد رہا ہے، اور آج اس کی دوسری اور آخری مجلس آپ سماعت کر رہی ہیں۔ سورہ ہود کی 86 آیت میں ارشاد رب العزت ہے، اللہ کا باقی رکھا ہوا، اللہ کا ذخیرہ کیا ہوا، اللہ کا بچایا ہوا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم اہل ایمان ہو۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں توحید کے بعد جس مسئلے کو بہت شدت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وہ ایمان کا مرحلہ ہے، اور پھر ایمان اپنے تینوں درجات کے ساتھ، یعنی دل کے اقرار، زبان سے اعتراف اور اعضاء و جوارح سے عمل، یہ تینوں درجات، تو یہاں پر بھی وہی تینوں درجات کنسیڈر کیے جائیں گے، زیر بحث لائے جائیں گے کہ ان کنتم مؤمنین۔ یہ پھر سورہ حجرات میں ارشاد ہوا، یہ اعراب آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ اب ایمان کیا ہے ان کنتم مؤمنین؟ اب اگر قرآن سے کھولا جائے کہ ایمان کیا ہے، تو سورہ حجرات میں ارشاد ہوا، یہ اعراب آ کے کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لائے۔ تو رسول کہہ دو، قل، تم ایمان نہیں لائے ہو، قول و اسلمنا، ہم نے تسلیم کیا، ہم نے قبول کیا، ہم اسلام لائے۔ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، ایمان تمہارے دلوں میں راسخ و پختہ نہیں ہوا ہے۔ ہم اسلام لے کر آئے، ایمان کا درجہ اسلام سے بڑھ کر ہے، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ بس اسلام در حقیقت تسلیم ہونے کا نام ہے، اور پھر تسلیم بھی اسی طریقے سے ہے کہ جہاں پر اسلام بالکل اپنے تمام اعضاء و جوارح، فکر اور افکار اور اسکل اور صلاحیتوں کے ساتھ خدا کے سامنے تسلیم ہو جائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں مسلسل، اے ایمان لانے والے تم بھی درود بھیجو، اور صرف درود نہ بھیجو بلکہ کہ تسلیم ہو جاؤ، یعنی جو تسلیم ہونے کا، یسلم تسلیما، جو جیسے تسلیم ہونے کا حق ہے، اور اسی کو ولایت کہا جاتا ہے کہ انسان مکمل طور پر کسی نظام کے ساتھ ہو جائے۔ جیسے کہ آپ کہیں جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، تو آپ اس کے تمام قوانین پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کہیں گے نومنو ببادن و نکفر ببادن، بعض پہ ایمان لائیں گے، بعض پر انکار کریں گے، بعض مانیں گے، بعض نہیں مانیں گے، نہیں۔ جب کسی ملازمت کے لیے جاتے ہیں تو ایک ایگریمنٹ سائن کرایا جاتا ہے کہ آپ کو تمام قوانین پر عمل پیرا ہونا ہوگا، اسی کو تسلیم کہا جاتا ہے۔ جو سلم و تسلیم و تسلیم ہو جاؤ، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اعراب آ کے کہتے ہیں کہ ایمان لائے، تو کہتے ہو تم ایمان نہیں لائے ہو، تم کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان داخل نہیں ہوا چلو تمہارے دلوں میں۔ تو یہاں پر اس مراد کیا ہے کہ حقیقی ایمان وہ ہے کہ جو دلوں میں راسخ پختہ ہو جائے۔ تو اب خدا کیا کر رہا ہے کہ اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تمہیں ایمان ہے۔ تو یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ وہی ایمان ہے جو دلوں میں راسخ پختہ ہو جائے گا، اور اگر یہ ایمان کا مرحلہ انسان کا حاصل ہو جائے تو پھر میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کو بصیرت حاصل ہو جاتی ہے۔ چونکہ ہمارا عنوان امام زمان علیہ السلام کے درد ہیں، اس بنا پر ہم یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم قلبی طور پہ محسوس کر سکیں امام زمانہ کے دو وجود ہیں۔ میں کل کی مجلس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، آپ کی توجہ کا طالب رہوں گا، بلکہ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ کہ امام کے دو وجود ہیں اس وقت جن کو ہم، ہمارے سامنے ایک امام کا ظاہری وجود ہے اور امام کا باطنی اور حقیقی وجود ہے۔ ہم امام کے ظاہری وجود سے محروم ہیں، یعنی ہم ان سے مصافحہ نہیں کر سکتے، معانقہ نہیں کر سکتے، مل ملاپ نہیں کر سکتے، لیکن ہم امام کے در حقیقت دوسرے وجود سے بہرہ مند ہو سکتے ہیں جو ان کا روحانی وجود ہے، جس کے لیے ہم نے کہا کہ سورہ یوسف کی 27 آیت میں ارشاد رب العزت ہوا یا بنیا یا بنی یا بنیا اذهبوا جاؤ فتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ یوسف کو اس کے بھائی کو تلاش کرو. ظاہری معنی کیا ہے فتحسسوا کو تلاش کرو، لیکن اگر اس کا لطیف معنی مراد دیا جائے تو محسوس کرو یوسف کو، اس لیے کہ یوسف جو ہے در حقیقت وہ محسوس کیے جانے سے عبارت ہے. یوسف تمہیں اب اس جسمانی صورت میں نظر نہیں آئے گا، تمہیں یوسف نظر آ جانا چاہیے. توجہ رکھے گا، اتنے سالوں کے بعد اگر ندامت اور توبہ تمہارے دلوں میں ہے تو تمہارے پاس یوسف کی خوشبو آنی چاہیے. یعنی یہاں سے یہ نقطہ لیا جا سکتا ہے کہ اگر گناہوں سے توبہ کے بعد بھی انسان کو ولایت کی خوشبو نہ آئے، اہل بیت کا قرب محسوس نہ ہو، خدا کی قرب کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو، اذقنی حلاوت ذکرک وبرد عفوک، امام کیا کہہ رہے ہیں تعقیبات مشترکہ میں، اذقنی مجھے چکھا دے اے خدا حلاوت ذکرک، اپنے ذکر کی حلاوت و شیرینی مجھے چکھا دے، وبرد عفوک اور اپنی رحمت اور اپنی مغفرت کی ٹھنڈک میں اپنے دل میں محسوس کروں. توبہ کے بعد انسان کو حلاوت و شیرینی آنی چاہیے ذکر خدا کی. اگر توبہ کے بعد بھی انسان کو حلاوت و شیرینی محسوس نہ ہو ذکر خدا کی، اگر توبہ کرنے کے بعد بھی، امام حسین پہ گریہ کرنے کے بعد بھی، مجلس ادا کے بعد بھی، ولایت قبول کرنے کے بعد بھی اگر ہمیں خدا کی رحمت کی ٹھنڈک محسوس نہ ہو تو اس کا مطلب ہماری توبہ توبہ نہیں ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد کا. بس حقیقی توبہ وہ ہے کہ جس کے بعد انسان شیرینی محسوس کرے، مٹھاس محسوس کرے، اس کا دل چاہے کہ وہ در حقیقت نیکیوں کو انجام دے، اس کا دل چاہے وہ مجلس ادا میں جائے، اس کا دل چاہے وہ امام حسین پہ گریہ کرے. تو یہ رزق ہے، خدا بند عالم نے یہ رزق دیا، امام حسین پہ گریہ رزق ہے، اپنے گناہوں پہ گریہ کرنا رزق ہے. لہذا اگر ہمیں گناہوں پر توبہ کرنے کے بعد امام حسین پہ گریہ کے دل نہ چاہے، اس کا مطلب میرا دل آلودہ ہے، اور آلودہ دل سے در حقیقت امام حسین پہ گریہ نہیں آ سکتا. آیت اللہ قاضی طباطبائی نجف اشرف میں تھے، آتے جاتے تھے، بازار میں ایک بہت بدماش قسم کا شخص رہتا تھا، عیار، بدماش، چور، چکاری، لچ، لفنگا، جو بھی آپ اس کو کہیں معذرت کے ساتھ، نام اس کا قاسم تھا، لیکن بہت احترام کرتا تھا آغا طباطبائی کا. آغا طباطبائی، قاضی طباطبائی کون ہے؟ حضرت علامہ طباطبائی کے استاد ہیں. تو بہت احترام، ایک دفعہ بازار سے جا رہے تھے، احترام میں کھڑا ہو گیا، ان کے راستے میں تھا کہیں اگر بیٹھا ہوا تھا، جب قاضی طباطبائی سے گزرے تو یہ جو ہے وہ کھڑا ہو گیا، سینے پہ ہاتھ رکھے جسے احترام ہوتا ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، مزاج پرسی کی. تو یہاں پر آغا نے در حقیقت لوہا گرم تھا، ایک چوٹ لگا دی، کہا کہ تم ہمیں ہمارا احترام کرتے ہو؟ کہا کہ جی آغا، آپ کا احترام کرتا ہوں. امام زمانہ کے درد ہیں یہ، دیکھیے میں سلسلہ وار اور فہرست وار آپ کی خدمت میں شاید درد محسوس پیش نہ کر سکوں، لیکن جو کچھ بھی ہے یہ امام زمانہ کے درد ہیں کہ جن کو ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے. بات ہماری ہو رہی ہے کہ امام زمانہ کے وجود کو محسوس کریں. امام زمانہ کا درد یہی ہے کہ میرے شیعہ میرے وجود کو محسوس نہ کر سکے. بارش برستی ہے تو بارش جمادات میں سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا وجود ہے، پانی کا وجود ہے، جمادات میں سے، جمادات سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا ایک وجود ہے، اس کا فزیکلی ایک وجود ہے، اس کا ایک کیمسٹری کے لحاظ سے اس کا ایک وجود ہے، H2O پانی کا فارمولا ہے، بہر اس کا ایک وجود ہے. یہ پانی جو ہے وہ در حقیقت کیا ہے؟ وہ مجھ انسان کے لیے، لیکن اگر میں اس بارش سے استفادہ نہ کروں، اگر سورج کی شعاعوں سے استفادہ نہ کروں تو سورج در حقیقت اس کا فلسفہ پورا نہیں ہوگا، بارش کا فلسفہ پورا نہیں ہوگا. اسی طریقے سے سب سے بڑی رحمت اللہ کی ہوا ہے، مثلا ہوا سے استفادہ نہ کروں تو ہوا کا مقصد پورا نہیں ہوگا میری نسبت. سورج ہے، اگر میں استفادہ نہ کروں سورج کا مقصد میری نسبت پورا، ممکن آپ کی نسبت پورا ہو رہا ہو. ماں باپ ہیں، اگر میں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کر رہا تو ان کے وجود سے بہرہ مند نہیں ہو رہا. اسی طریقے سے سب سے بڑی رحمت اس وقت اللہ کی کون ہے؟ امام زمان عجل اللہ تعالی فردوسہ، امام زمانہ کا سب سے بڑا درد یہ ہے کہ میرا شیعہ میرے وجود سے بہرہ مند نہ ہو۔ خب سب سے بڑا وجود کیا ہے امام کا؟ روحانی وجود ہے جس کو میں محسوس کر سکوں۔ امام کا سب سے بڑا درد کیا ہے؟ میرے شیعہ مجھ تک نہ پہنچ سکے۔ توجہ رکھیے گا، امام چاہ رہے ہیں، امام بلا رہے ہیں، امام ندا دے رہے ہیں، امام پکار رہے ہیں، ہمارے پاس کوشش ناور نہیں ہے کہ ہم امام کی باتوں کو سن سکیں، ہم امام کی صدا پر لبیک کہہ سکیں۔ اور یہی امام کا درد ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنے بچے کو جب چلنا سکھاتے ہیں تو اسے تھوڑا دور کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ بیٹے، آنکھیں پیچھے کون آتا؟ جی مثلا چھوٹے بھائی کا نام لیتے، پھر بڑے بھائی کا نام لیتے، مثلا عباس آتا کہ حسین آتا۔ اب جو بچہ ہے، اب آپ نے کیا کیا ہے؟ ہاتھوں کو بڑھایا ہوا ہے، آنکھیں پیچھے کون آتا؟ اب یہ کرتے ہیں نا بچوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ یعنی آؤ بیٹا، اب چلنا سکھا رہے ہیں اس کو۔ امام بھی در حقیقت یہ کہہ رہا ہے آ میرے شیعہ آ جا، آ میرے نوجوان آ جا، آ میرے بزرگ آ جا، آ میری خواتین، میری ماؤں بہنوں آ جاؤ، میری امت کی خواتین تم آ جاؤ۔ امام کہہ رہے آ جاؤ میری آغوش رحمت میں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے سو حصے ہیں، سو حصوں میں سے اللہ تعالیٰ نے 99 سے آل محمد کو دیے ہیں، اور آج ان 99 حصوں کا مذاق امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہے۔ بس ہم جو بچے کو کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں میچے کون آتا، ہم آنکھیں میچ رہے ہیں، بند کر رہے ہیں، آ جاؤ۔ اب بچہ جب چلنا شروع کرتا ہے، ماں باپ کا دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، دیکھو گر نہ جائے۔ اب کیا ہے کہ بچہ جب تک چلے گا نہیں، آپ بھی اسے نہیں سنبھالیں گے۔ بچہ کھڑا رہے گا، آپ بھی اپنی جگہ پہ اسٹل رہیں گے، حرکت نہیں۔ لیکن جیسے بچے نے چلنا شروع کیا، اب آپ کی پوزیشن چینج ہو گئی، آپ نے کیا کیا؟ بچہ گر نہ جائے، اب آپ دو قدم شاید آگے بھی بڑھ جاتے ہیں، کہ اپنے ہاتھوں کو بھی بڑھا، دو فٹ آپ کے ہاتھ آگے بڑھ گئے، آپ سے 2 فٹ کا ہاتھ ہے نا آپ کا تقریباً، تو آپ کے وجود سے 2 فٹ آپ کا ہاتھ ہے، کہ جو در حقیقت روکنے والا ہے، گرنے سے تھامنے والا ہے۔ امام اللہ کی وہ رحمت واسعہ ہے کہ جو امام کے وجود سے آگے بڑھ کر ہمیں تھامنا چاہتی ہے۔ لیکن اگر والدین بچوں کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ اسے نہ تھامیں، اسے چلنے دیں، وہ گرے، وہ اٹھے، وہ لڑکھڑائیں تاکہ اسے چلنا ہے۔ امام بھی یہ چاہتا ہے میرے شیعہ چل کر آئے تاکہ مجھ تک پہنچے، تو ایمان مستحکم ہو چکا ہو، ایمان قوی اور مضبوط ہو چکا ہو۔ جس طرح آپ چاہتے ہیں بچے جب چل کر آئیں تو پیروں میں جو لڑکڑاہٹ ہے شروع میں ہوگی، تزلزل ہوگا، کپ کپ آئیں گے، لیکن جب 4 قدم چل کے آئے گا تو 4th قدم کے بعد پائے ثبات میں لغزش نہیں آئے گی۔ اسی طرح امام بھی ہمیں بچانا چاہتا ہے، لیکن امام ہمیں ہاتھوں سے زبردستی بچانا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے میں چلوں، میں ایمان کا تجربہ کروں، میں شیطان کا مقابلہ کروں، میں جہاد نفس کروں، میں اپنے نفس سے لڑوں، میں اپنی خواہشات سے جنگ کروں، تاکہ جب تک یہ کام نہ ہوگا میرے ایمان میں راسخ و پختگی نہیں آئے گی۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ کا مرحلہ مجھے حاصل نہیں ہوگا۔ تو امام کی دعا ہے، امام کی خواہش ہے کہ میرے شیعہ مجھ تک پہنچے، میرا جوان مجھ تک پہنچے، لیکن امام زبردستی مجھے تھامنا نہیں چاہتا، وہ مجھے دعا دیتا ہے، وہ مجھے ہمت دیتا ہے، وہ مجھے حوصلہ دیتا ہے، وہ اپنی رحمت واسعہ، اللہ کی رحمت واسعہ کی شکل میں در حقیقت مجھے دیتا ہے تاکہ میں ایمان کو مضبوط کر کے امام تک پہنچ جاؤں۔ بلکہ امام زبردستی تھامنا نہیں چاہتا، امام چاہتا ہے تجربہ کرو، ایکسپیرینس کرو، کہ تم لڑکھڑاؤ تاکہ 4th قدم 5th قدم تمہارا مضبوط ہو۔ تو اگر توبہ کے بعد بھی انسان کو، گناہوں کے بعد بھی امام کی محبت محسوس نہ ہوئی، امام کا درد ہے، اے میرے شیعہ تو نے توبہ کی لیکن تم میرے وجود کو محسوس نہ کرتا۔ ان تمام مجالس کا مقصد، اس تمام مودت اہل بیت کا مقصد، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، قرابت داروں سے مودت کا، اس وقت قرابت داروں سے مودت کا سلوک ہم مجلس ادا کی صورت میں ادا کر رہے ہیں. یہ فرش ادا پہ جو آپ بیٹھے ہیں, یہ جو آپ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے اہل بیت کے غم میں غمگین ہو رہے ہیں, یہ مودت کا حق ادا کر رہے ہیں. لیکن اس وقت مودت کا حقیقی حق اس عزاداری کے ذریعے سے اس وقت ادا ہوگا کہ جب ان مجالس کے ذریعے سے میرے دل میں امام کی محبت بیدار ہو جائے. لیکن اگر ان مجالس سے امام زمانہ علیہ السلام کی محبت میرے دل میں بیدار نہ ہو, ان مجالس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. میں امام حسین سے قربت کروں لیکن ان کے فرزند سے جو ان کے خون کا انتقام لے ان سے قربت اختیار نہ کروں, امام حسین راضی نہیں ہوں گے. میں جناب زہرا کے مصائب پہ گریہ کروں, روؤں, سر سینہ پیٹوں, لیکن ان کے فرزند یوسف زہرا کے لیے میرے دل میں کوئی جذبہ پیدا نہ ہو, جناب زہرا مجھ سے راضی نہیں ہوں گی. تو جتنے بھی تیرے معصومین ہیں ان کی عزاداری کا مقصد یہ ہے امام زمانہ سے قرب اور مودت کا سلوک, اور انہی کے توسط سے بہترین قرب اور مودت کا حق ادا کیا جا سکتا ہے. اور وہ اسی صورت میں ہے جتنا ان مجالس, اس گریہ, اس ماتم کے بعد میں امام زمانہ سے قریب ہوں, ان کے ظہور کے لیے زمین ہموار کرنے والا ہوں, تو پھر یہ مودت کا حق امام زمانہ کے طفیل ادا ہو سکتا ہے. کیونکہ جب تک امام زمانہ کے سگنیچر نہیں ہوں گے میرا کوئی عمل, کوئی عزاداری, کوئی آنسو قبول نہیں ہوگا. امام کا سگنیچر ضروری ہے میرے نام اعمال پر. امام راضی ہے تو جناب زہرا راضی ہیں. امام کی بارگاہ میں اگر قبول ہو جائے گا امام حسین پر بہنے والا آنسو, تو جناب زہرا کی بارگاہ میں بھی قبول ہو جائے گا. لیکن اگر امام زمانہ راضی نہیں ہے یا چودہ معصومین سے کوئی ایک بھی راضی نہیں ہے, جناب زہرا راضی نہیں ہو سکتی. میری درود بھیجے محمد و آل محمد. تو توبہ کرنے کے بعد آج 25 سفر ہو گئی, پہلی محرم سے 25 سفر تک تقریباً 2 مہینے کے قریب یہ مدت گزر رہی ہے. تو ہم کتنے قریب ہوئے خدا سے, ہم کتنے قریب ہوئے امام حسین سے, ہم کتنے قریب ہوئے امام زمانہ سے. میں نے عرض کیا کہ ہماری ہر مجلس اگر امام سے محبت کے فاصلے کو کم نہ کرے, امام سے قرب میں اضافہ نہ ہو, امام کے لیے جذبہ پیدا نہ ہو, عزاداری نہیں ہے, شک کریں اپنی عزاداری میں. بارہا کہا میں نے شک کریں. تو فتحسسو, محسوس کرو, من یوسف اخی, کہ اتنے سالوں کے بعد تم نے یوسف کو مار ڈالا, قتل کر ڈالا. اور بینی یہی الفاظ جو ہیں وہ اللہ اکبر, یہی الفاظ آج ایک روایت پیش کروں گا جو گزشتہ 2-3 سالوں سے میں ہر مجلس, ہر عشرے میں تقریباً پیش کرتا رہا ہوں, مختلف مواقع میں پیش کرتا رہا ہوں. اور ایک پورا عشرہ جو ہے میں نے تقریباً اسی عشرے اولا جو ہے 3-4 سال قبل غالباً میں نے اسی محبت میں پڑھا تھا, اور یہ حدیث میں نے پڑھی تھی, وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. ملکی درود بھیجیے محمد و آل محمد کا. اتنے سالوں کے بعد بھی ندامت نہیں تھی برادران یوسف میں, لہذا کیا کہ فتحس یا بنی یا فتحسس من یوسف, واقعی محسوس کرو جا کر. اگر حضرت یعقوب, اگر تم واقعی سچے ہو, تائب ہو, توبہ کرنے والے ہو, تو پھر تم محسوس کرو گے. یوسف اپنے جسم سے تمہیں نظر نہیں آئے گا, یوسف اپنے اعمال کی خوشبو سے تمہیں نظر آئے گا. اب بارہا حضرت یوسف نے اپنے اعمال سے ثابت کیا, اپنے اخلاق سے ثابت کیا. جب پہلی مرتبہ بھائی آئے تھے, حضرت یوسف چاہتے تو اپنے فوجیوں سے, اپنے سپاہیوں سے ٹھیک ٹھاک مرمت کروا دیتے, لیکن حضرت یوسف نے پہچان لیا, پہچان یہ بھائی ہے, یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی پوری پوری کوشش کی تھی, پورے اقدامات کی تھے قتل کرنے کی, انہیں قتل کر دیا تھا اپنے حساب سے, انہوں نے مار دیے تھے, کنویں میں ڈال دیا تھا. چنانچہ انہوں نے کہا کہ حضرت یعقوب کہتے ہیں کہ اگر اتنے سال کے بعد بھی تمہیں یوسف کی خوشبو محسوس نہ ہو, اس کا مطلب تم تائب نہیں ہو. اگر 25 سفر تک کے بعد بھی, امام حسین میں گریہ کرنے کے بعد بھی اگر امام زمانہ کی خوشبو محسوس نہ کر سکیں, امام کے روحانی وجود کو محسوس نہ کر سکیں, اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نہ عزاداری کی ہے نہ عزیزانی گرامی امام زمانہ کے وجود سے بہرہ مند ہوئے. اور یہی امام زمانہ کا درد ہے کہ میرے شیعہ پہلی محرم سے 25 سفر ہو گئی مجھے محسوس نہیں کر رہا. یعنی امام اکرم سے کہیں اے خطیب تو جو دوسروں کو دعوت دے رہا ہے تو خود کتنا قریب ہوا, تو خود تو نے کتنے قدم بڑھائے امام کی قربت کے حصول کے لیے, تو خود کتنا توبہ کرنے والا ہوا, خود تیرے دل میں کتنی محبت ہے امام کی, کتنی خوشبو بسی ہے امام کی. خدائی جب میرے دل میں نہیں ہے تو پھر میں جو نصیحت کروں گا اس نصیحت کے بھی کوئی اثر نہیں ہوگا. لیکن امید ہے یوسف زہرا سے, امید ہے امام کے نظر کرم سے کہ ہمارے ان بدبودار الفاظ میں, ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کہ جو گناہوں سے آلودہ دل سے نکل رہے ہیں, امام زمانہ آپ اس میں تاثیر پیدا کریں کہ جو ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہوں اور عزادارن امام حسین علیہ السلام میں بھی اثر انداز ہوں کہ اگر کسی کے دل پہ اثر ہوتا ہے تو اس میں میری کوئی بھلائی نہیں, یہ امام زمانہ کے وجود کی برکت ہے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو فرمایا کہ فتح سس یوسف کو محسوس کرو, یوسف اپنے اعمال کی خوشبو سے تمہیں نظر آئے گا لیکن نہیں نظر آیا, پورا پورا حصہ ان کو دے دیا, پورا حصہ دے دیا. جب لوٹ کے گئے تو بابا سے کہا کہ دیکھیے ہم اتنا عظیم بادشاہ ہیں تو اس نے ہمارا اناج بھی دیا پیسہ بھی دے دیا. حضرت یوسف تھوڑے سے کھٹکے کہ یہ عجیب بادشاہ ہے. اگلی دفعہ گئے اور پھر حضرت یوسف نے کہا کہ اپنا بھائی لے کر آنا, اپنا بھائی لے کر آنا. عجیب شباہت ہے اس میں واقعی حضرت یوسف کے قصے میں اور امام زمانہ کے قصے میں. چونکہ حضرت سے یعقوب چاہتے ہیں کہ یوسف تک پہنچیں, ہم بھی چاہتے ہیں یوسف زہرا تک پہنچیں, لیکن حضرت یعقوب کے بعد حضرت یعقوب کے پاس ایک بنیامین ہے جو یوسف کا سگا بھائی ہے جو بہت ہر دل عزیز ہے, کیونکہ برادران یوسف جو ظلم و جفا کر چکے تھے اب جناب یوسف اس بنیامین کا بہت خیال رکھتے تھے, بہت خیال رکھتے تھے, اکیلا نہیں چھوڑتے تھے, جانے نہیں دیتے تھے, دل سے لگا کے رکھتے تھے. اب جب انہوں نے کہا کہ یوسف بادشاہ نے, یعنی یوسف تو نام نہیں تھا, انہوں نے کہا کہ بادشاہ مصر نے کہا ہے کہ جو تمہارا بھائی اسے لے کر آنا, اب جو ہے حضرت یعقوب پریشان ہوئے اور کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, تم نے یعقوب کے بارے میں بھی یہ کہا تھا, تم نے قول دیا تھا, وعدہ کیا تھا کہ ارسلوا معنا غدا یرتا و یلعب. یہاں پہ مجھے استاد محترم مولانا آغا جعفر نقوی صاحب کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں, خدا رحمت کرے ان کی قبر کو نور سے بھر دے, ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما, اور آج کی شب خصوصاً ان کو سفر اہل بیت پہ ضیافت و مہمانی عطا فرما. واقعاً استاد تھا, واقعاً عشق تھا, واقعاً معلم اخلاق تھا. ان کی تفسیر یوسف کے جملے آج بھی کانوں میں گونج رہے ہیں, جو حضرات ان کے پائے درس میں شریک ہوتے تھے وہ ان کو بھی اچھی طرح علم ہوگا. وہ کہتے تھے کہ یوسف کی خوشبو محسوس کرو, یوسف کی خوشبو محسوس کرو. تو کہا کہ یوسف کے بھائی کو لے کر آؤ. اب کیا ہے کہ چونکہ عزیز تھا نا, بہت دل چاہتا تھا, اب یہ جس طرح یوسف چلا گیا اب اپنے بیٹے کو نہیں بھیجنا چاہ رہے حضرت یعقوب علیہ السلام. کہا کہ نہیں, تم نے یوسف کے بارے میں بھی ایک وعدہ کیا تھا, ارسل معنا غدا یرتا و یلعب, ہمارے ساتھ بھیجو, کھیلے کھائے کودے, پکنک پہ جائیں, ہم عیش کریں, لیکن تم اس کو ضائع کر کے آ گئے. میں نہیں بھیجوں گا جب تک کہ قول خدا نہیں دو گے, جب تک کہ قول خدا ہی نہیں دو گے, وعدہ نہیں کرو گے, پرومس نہیں کرو گے. انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کو لے کر آئیں گے. عزیز ترین چیز کو یوسف تک پہنچنے کے لیے قربان کرنا پڑتا ہے. یعقوب اگر آپ چاہتے ہیں یوسف تک پہنچیں, اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کریں. اگر ہم بھی امام زمانہ تک پہنچنا چاہتے ہیں, عزیز ترین چیز کو قربان کرنا پڑے گا, اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. عزیزانی کے رنگ میں ممکن نہیں ہے کہ یوسف زہرا کے روحانی وجود کو محسوس کر سکیں. اب یہ جب لے کے گئے کیا ہوا, ایزا نگرامی حضرت یوسف نے بتا دیا کہ میں تیرا بھائی ہوں. یوسف پہچان گیا, گلے لگایا, اور جن حضرات نے ان پر جو فلم بنی ہے اسلامی جمہوری ایران میں صدا وسیمہ نے جو فلم بنائی وہ آپ نے دیکھی ہوگی، کس طرح وہ ایک ٹیبل پہ کھانا کھا رہا ہوں، کس طرح بار بار وہ محبت، وہ عشق وہ چھلک رہا تھا، وہ عشق آنکھوں سے آیا تھا، وہ عشق جو ہے وہ آنسوؤں سے آیا تھا۔ الغرض یہ کہ پھر حضرت یوسف نے اپنا پیالہ بھائی کے اناج کی بوری میں چھپا دیا اور یوں جو ہے اس طریقے سے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ لیا، اور پھر وہاں پر بھی برادر نے یوسف کی تمام مہر و محبت کو دیکھنے کے بعد بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے، کہا کہ اس نے چوری کی، اس سے پہلے اس کا بھائی نے بھی اصل کوئی عمل بد انجام دیا تھا۔ اب آپ دیکھیں حضرت یوسف کا دل کتنا پڑا ہوگا کہ مجھ پہ جھوٹی تہمت لگا رہے ہیں، بھائی پہ بھی لگا رہے ہیں۔ الغرض یہ کہ یوسف کو محسوس کرنے کے لیے خوشبو کی ضرورت ہے کہ تمہاری بینائی جو ہے وہ بوئے یوسف کو محسوس کرے، یعنی فتحسسوا من یوسف اخی، کیا کہنا ہے حضرت یعقوب، محسوس کرو یوسف کے اعمال کی خوشبو تمہارے مشام میں آنی چاہیے، تمہاری بینی میں آنی چاہیے، محسوس کرو۔ اگر پہلی محرم سے 25 سفر تک اور 8 ربیع الاول تک مشام روحانی نہ کھولے، یہ بینا ہماری بینی محسوس نہ کرے خوشبو آل محمد، خوشبو یوسف زہرا، تو خسرت دنیا والا آخرہ۔ واقعی پھر افسوس ہے کہ اتنا گریہ کرنے کے بعد بھی، اتنا توسل کرنے کے بعد بھی، اتنا امام زمان امام حسین سے پھر گریہ اور ماتم کرنے کے بعد بھی اگر امام زمانہ کی خوشبو محسوس نہ ہو، اگر وجود ہمارا معطر نہ ہو امام زمانہ سے، تو وائے وہ ہم پر، خاک ڈالے اپنے سروں پر۔ فتحسسوا من یوسف و اخی، جاؤ محسوس کرو، محسوس کر یوسف زہرا کو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھو رحمت خدا سے مایوس نہ ہو، امام زمانہ کا درد کیا، میرے شیعہ میری خوشبو محسوس نہ کرے۔ دیکھیں ادھر جو ہوتا ہے اپنی خوشبو خود دیتا ہے، عطر کو صرف کھولنے کی دیر ہوتی ہے، ابھی کھولا بھی نہیں شیشی کو، عطر کی خوشبو آنی شروع ہو جاتی ہے، فضا معطر ہو جاتی ہے۔ مشام چاہیے، بینی چاہیے سونگھنے کے لیے، اور جیسے ہی ڈھکنا کھولا عطر اپنے وجود سے اپنی خوشبو سے اعلان کرتا ہے کہ میں خوشبو ہوں، میں بو ہوں، مجھے سونگھو، راحت ملے گی۔ امام کی خوشبو پورے عالم میں مہکی ہوئی ہے، مشام نہیں ہے، بینی نہیں ہے، امام موجود ہے، بصارت و بصیرت نہیں ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ جو مولانا رومی نے لکھا ہے نا کہ چمڑے کے کارخانے میں کام کرنے والا، اب چمڑے کے کارخانے، کبھی آپ اورنگی کے پاس سے گزرے ہوں تو آپ کا اندازہ ہوگا، یا چمڑے کے کارخانے ہیں، کتنی بو ہوتی ہے، کتنی بدبو ہوتی ہے، کتنا تعفن ہوتا ہے، اس تعفن کو دور کیا جاتا ہے، بدبو دور کی جاتی ہے، رنگ میل کاٹا جاتا ہے، اس کے بعد چمڑے کو آمادہ تیار کیا۔ چمڑے کے کارخانے میں کام کرنے والا ایک دفعہ عطر فروشی کی بازار میں آ گیا، لیکن جیسے ہی عطر فروشی کے بازار میں آیا خوشبو سن کر بے ہوش ہو گیا۔ اب لوگ پریشان کہ اس کو کیسے ہوش میں لائیں، ایک شخص اس کو جانتا تھا، اب کوئی کہہ رہا ہے اس کو ہوا جلو، کوئی پانی پلاؤ، کوئی جوس پلاؤ، اس نے کہا کچھ نہ کرو، مجھے پتا ہے یہ کیسے ہوش میں آئے گا۔ اس نے کہا پرانے چمڑا ہے، ہاں بھائی ہے، لے کر آ جاؤ۔ پرانے چمڑا لائے، اس کی ناک پر رکھ دیا، ہڑبڑا تب اٹھ گیا، کیوں؟ کیونکہ یہ گناہوں کی بدبو میں تھا، چمڑے کی بدبو میں گرفتار تھا، خوشبو اسے بھا نہ سکی، اس کے دل کو لبھا نہ سکی، اس کی مشام اور بینی پر اثر انداز نہ ہو سکی۔ ایسا نہیں کہ ہم بھی بے ہوش ہو چکے ہیں، اگر امام زمانہ کی خوشبو نہیں آ رہی ہے نا، سمجھے ہم ڈیڈ ہیں، مر گئے ہیں، ہم مردہ ہو گئے، سرٹیفکیٹ مل گیا ہے، یہ تو رحمت خدا ہے کہ چل پھر رہے ہیں زندہ لاش، لیکن حقیقت کیا ہے؟ وہ وجود کہ جس کو امام کی خوشبو نہ آئے، وہ مشام جس میں امام کی خوشبو نہ آئے، امام زمانہ کیوں مر چکا ہے؟ ایسے ہی ہے جیسے چمڑے کے کارخانے میں کام کرنے والا کبھی خوشبو کی گلی میں آ جائے، جی بغل بارو پرفیوم چوک چلک جائے، تو پھر وہاں پہ کیا ہو، وہ بے ہوش ہو جائے گا، برداشت نہیں کر سکے گی اس کی بینی، کیوں؟ کیونکہ وہ بدبوؤں کا عادی، ہم گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، لہٰذا ہمیں امام کی خوشبو محسوس نہیں ہوتی۔ لہٰذا حضرت یعقوب کیا کریں، وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، تیسو مایوس نہ ہو روح خدا سے، رحمت خدا سے، یہ آسرا ہے۔ یہ در حقیقت ایک کھڑکی کھولی گئی ہے ہمارے وجود کی دنیا میں۔ دیکھو پریشان نہیں ہو، ابھی وقت ہے، ابھی سانس ہے، ابھی دل دھڑک رہا ہے، تم پریشان نہیں ہو، دل کی کھڑکی تو کھولو نا، کم سے کم اس پنجرہ دل کو وا تو کرو نا، کم سے کم تازی ہوا تو محسوس ہو، بوئے امام نہ آئے، عطر امام نہ آئے، خوشبو امام نہ آئے، کم سے کم تازی ہوا تو لینے کی کوشش کرو، کم سے کم دل کی کھڑکی تو کھولو، کم سے کم اپنے لیے تازی ہوا کا انتظام تو کرو نا، یعنی جس جگہ ہو اس دنیا سے باہر تو نکلو۔ ولا تیسوا من روح اللہ، یہ ہم گناہگاروں کو ایک مژدہ، یہ خوشخبری ہے، ایک گڈ نیوز ہے کہ مایوس نہ ہو۔ ٹھیک ہے تمہارے گناہ ہیں، تم ابھی تک امام کی خوشبو محسوس نہ کر سکے، لیکن کیا اس کے بعد بھی محسوس نہیں کر سکتے؟ نہیں، بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ بچہ جو آگے آ رہا ہے، وہ بچہ جو ابھی ایک قدم اس نے آگے بڑھایا اور رک گیا کہ میں گر جاؤں گا، میں ڈر جاؤں گا، مجھے چوٹ لگ جائے گی، آپ اسے ہمت دلاتے ہیں، امام کہہ رہے رحمت خدا سے مایوس ہوں، دو قدم چلو گے توجہ رکھے گا، میں چار قدم تمہاری طرف آؤں گا۔ حدیث میں ہے کہ جو ایک شبر، ایک بالش خدا کی طرف آتا ہے، خدا ایک ذرا، یعنی ہاتھ سے لے کر کونی تک کب آتا ہے، ایک ذرا جو ہے وہ خدا تمہاری طرف آتا ہے، جو ایک ذرا خدا کی طرف آتا ہے خدا اس سے دس ذرا فاصلہ طے کرتا ہے، جو خدا کے لیے ہرولہ کرتا ہے، ہرولہ صفا و مروہ کے درمیان نارمل چلنے کا حکم ہے، لیکن ایک جگہ ایسی آتی ہے جو اس کو لائنوں سے واضح کر دیا کہ یہاں پہ آپ کو تھوڑا تیز چلنا ہے، نہ بہت زیادہ دوڑنا ہے، نہ بہت زیادہ آپ کو سلو چلنا ہے، نہیں تھوڑا سا تیز چلنا ہے، ہرولہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، ان کی یاد میں خدا نے یہ رکھا ہے، جو ہرولہ کرتا ہے خدا کہتا ہے میں اس سے زیادہ دوڑ کر آتا ہوں۔ تو امام چونکہ مظہر رحمت الہی ہے، تو خدا اپنے قدموں سے چل کے نہیں آئے گا، خدا ہرولہ نہیں کرے گا، تم جو مجلس میں آئے ہو تیز قدموں کے ساتھ کہ مجلس ہم سے قضا نہ ہو جائے، تو در حقیقت امام تمہاری طرف ہرولہ کر کے، تمہارے قدموں کی رفتار سے زیادہ رفتار کر کے امام تم تک رحمت الہی کو پہنچائے گا۔ تو فلا تیسوا من روح اللہ، امام کا درد یہ ہے کہ میرا شیعہ در حقیقت مجھے محسوس کرے، جیسے وہ بچے کی مثال دی، بچہ اگر کھڑا رہے آپ اسے تشویش نہ کریں، بچہ کھڑا رہے گا، لیکن آپ کے تان کے پیچھے کون آتا؟ جی حسین آتا کہ حسن آتا، بچے کا نام حسین، آپ نے کہا حسین آتا، حسن آتا، اب آپ کیا کریں؟ دو قدم آ جا بیٹا، آ جا آنکھیں پیچھے، اب آپ آنکھیں بند تو کر لیتے ہیں لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، کنکھیوں سے جھروکوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں پلکوں کے، کہ میرا بیٹا آ رہا ہے یا نہیں آ رہا، چار قدم آپ بھی پڑھتے ہیں۔ امام بھی در حقیقت ہمیں ایسے ہی بلانا چاہ رہا ہے، آ مجلس حسین ابن علی میں آ جا، شرما نہیں، تیرے گناہ ہیں کوئی مسئلہ نہیں، ولا تیأسوا من روح اللہ، یہاں پر تمہیں خوشبو یوسف زہرا محسوس ہوگی، یہاں پر خوشبو آئے گی، اگر مجلس میں نہ آئے تو پھر کہاں آئے گی؟ اور مجھے کسی ایک اہل دل نے کہا تھا کہ کبھی دل تنگ ہو آپ کا تو شہدا کی قبور پہ چلے جائیے گا، امام شہدا کے قبور پہ ضرور حاضری دیتے ہیں، ہو نہیں سکتا امام شہدا کو فراموش کر دیں، عصر جمعہ کبھی وقت ملے یا شب جمعہ سے قبل جمعرات کے دن وقت ملے تو شہدا کی قبور پہ چلے جائیں، یا ماڈل کالونی میں آپ کے شہدا کی قبور ہیں، ملین کے شہدا، آر سٹی گراؤنڈ کے شہدا ہیں، وادی حسین میں ہیں، کہیں نہ کہیں آپ کو شہدا کی قبور مل جائیں گی، جا کے امام زمانوں کو یاد کریں۔ تو مجلس میں شہدا، مجلس میں یوسف زہرا کی خوشبو آتی ہے۔ ولا تیسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، انہو مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد کا۔ انہو لا ییسو من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ بے شک اللہ کی رحمت سے وہی مایوس ہوتا ہے جو کافر ہوتا ہے، جو منکر ہوتا ہے۔ بس امام کا درد کیا ہے؟ میرے شیعہ محسوس، فتحسس، محسوس کریں۔ ہم نے بتایا تھا یہ گناہ جو ہمارے اس مشام و بینی روحانی کو در حقیقت کیا کر رہے ہیں؟ آلودہ کر رہے ہیں. مجھے امام کی خوشبو نہیں آ رہی ہے, مجھے امام دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ میرے پاس بصیرت نہیں ہے. تو امام کا کل ایک ہم نے مناجات پیش کی تھی سید ابن طاووس کی, اللہم ان شیعتنا خلقت من انواع من شعاع انوارنا و بقیت دینتنا. ہمارے شیعہ بے شک, میں اس پر روشنی ڈال چکا ہوں, کیا جملے تھے کہ امام کے نزدیک ثابت ہے, امام ہم تک پہنچانا چاہ رہے ہمارا شیعہ کون ہے. خلقت من شعاع انوارنا, ہمارے نور کی شعاؤں سے خلق ہوئے ہیں. وہ بقیت دینتنا, اور ہماری بچی ہوئی مٹی سے ان کا خمیر حیات بوندا گیا, خمیر حیات بوندا گیا ہے. لہذا اس وقت کہتے ہیں وَقَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كَثِيرَةً اتَّكَالًا عَلَىٰ حُبِّنَا وَوِلَايَتِنَا. یہ ہے امام کا در, لیکن خدا انہوں نے بہت سارے گناہ کیے ہیں. قَدْ فَعَلُوا, قَدْ فَعَلُوا یعنی امام کے سامنے ہے, امام کے سامنے جب میرا نام اعمال جاتا ہے, اور پھر جب امام میرے گناہوں کو دیکھتے ہوں گے تو پھر یوسف زہرا در حقیقت گریہ کرتے ہوں گے کہ نہیں, یہ نہیں آیا. جب برادریان یوسف بھائی کو لے کے گئے, اور حضرت یوسف نے ایک پلاننگ کر کے, ایک منصوبہ کر کے حضرت یوسف نے بنی امین کو اپنے پاس رکھ لیا اور کہا کہ جا کے اپنے باپ سے کہہ دینا کہ تمہارے بھائی نے ایسا کیا. جب یہ روتے پیٹتے گئے تو حضرت یوسف نے کہا کہ یہ تو بہت ہی بڑا ظلم ہو گیا, اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, تو قیامت ہو گئی. اب حضرت یوسف کا گریہ اور بکا جو تھا وہ عجیب تھا. لہذا اپنی عزیز ترین چیز کو قربان کرنا پڑے گا یوسف زہرہ تک پہنچنے کے لیے. اس کا تعین آپ نے کرنا ہے کہ آپ کی عزیز ترین محبوب ترین چیز کون سی ہے, جس کو چوتھے پاری کے ابتدا میں کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ امام زمانہ کا وجود ہے. سب سے بڑی رحمت کیا؟ امام زمانہ کا وجود ہے. وہ ہے مظہر رحمت الہی, وہ ہے مظہر مغفرت الہی, وہ ہے مظہر قدرت و مشیت الہی. تو اس کے لیے قرب, یہ تعین کون کرے گا؟ یہ ہم اور آپ کریں گے. ہر شخص کی پسندیدگی کا معیار الگ الگ ہے. میں دیکھوں میری پسندیدہ ترین چیز کیا ہے جو میں امام زمانہ کے لیے قربان کر سکتا ہوں. جب آپ قربان کریں گے خود بخود آپ امام کی ٹھنڈوں کو محسوس کریں گے, خود بخود آپ امام کی رحمت کو محسوس کریں گے. ممکن نہیں ہے کہ آپ امام کی رحمت کو محسوس نہ کریں توبہ کے بعد. ممکن نہیں ہے کہ امام حسین پہ گریہ کریں اور امام زمانہ کی خوشبو محسوس نہ کریں, تڑپیں, روئیں, گڑ گڑائیں تو آپ محسوس کریں گے. جو جتنا در حقیقت صحیح و جد و جہد کرے گا وہ امام کو اتنا ہی پالے گا. میرے درود بھیجیے محمد والے محمد والے. اب امام نے کہا کہ وَقَدْ فَعَلُوا ذُنُوبًا كَثِيرَةً, انہوں نے بہت سارے گناہوں کا انجام دیا ہے. آج ہم کے مذہب اہل بیت کے نام پر, شیعہ ہونے کے نام پر, ولایت کے نام پر, عزاداری کے نام پر, اور محفل میلاد کے نام پر کیا ہم بہت سے گناہوں کا انجام نہیں دے رہے؟ کیا بے پردگی, کیا دھمال کے نام پہ ڈانس, کیا گانوں کی طرزوں پہ نوحے اور منقبتیں کیا ہم نہیں کر رہے؟ ضروری نہیں کہ انسان کوئی گناہ کبیرہ انجام دے. ہاں بہت سے گناہ کبیرہ انجام دیے جا رہے ہیں, نمازیں قضا کر رہے ہیں, ہماری خواتین پردے کی پابندی نہیں کر, یہ گناہ کبیرہ ہو رہے ہیں ہم سے, یا اس سے بڑھ کر بھی اور بھی گناہ ہیں جو ہم انجام دے رہے ہیں. لہذا امام کہہ رہے ہیں کہ بہت سے گناہوں کا انجام دیا جا رہے ہیں. کس بہانے ہم شیعہ ہیں, امام حسین نے ہماری بخشش کا سامان کر دیا, ہم مجلس میں آئیں گے, روئیں گے, آنسو بہائیں گے اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. بقول شہید متحرک کہ امام حسین نے دیکھا کہ کوئی ایسی فیکٹری لگاؤں کہ جس سے ہمارے شیعوں کے دنیا دھل جائیں, تو انہوں نے کہا ایک عزاداری نام کی فیکٹری لگاتا ہوں کہ جہاں پر ایک شیعہ آئے گناہ کر کر یہاں پہ روئے, اس کے بعد اس دروازے نکل جائے, زیرو میٹر ہو جائے. استغفر اللہ, شہید مدری کے الفاظ ہی, یعنی شمر کم ہے, ابن زیاد کم ہے, حرملہ کم ہے, ٹھیک ہے نا. میں ایک فیکٹری لگاتا ہوں, شیعہ آئے, عزاداری کرے, آنسو بہائے, تو ہاتھ مارتا کے مارے, اس کے بعد جو ہے اس دروازے نکل جائے, یہ زیرو میٹر ہو جائے. آئے واقعی امام حسین یہ چاہتے تھے, آیا امام حسین کا مقصد کربلا اور قربانی یہ تھا؟ آیا علی اکبر کا سینہ اسی لیے دیا تھا؟ علی اصغر کا گلا اسی لیے دیا تھا؟ کیا بہنوں کی چادر اسی لیے دی تھی؟ ہرگز نہیں. اتکالن تکیہ کرتے ہوئے کہ ہم شیعہ ہیں. جب ہم شیعہ ہیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام نے بخشوا دیا, امام نے حساب کتاب کر دیا. جیسے آپ کسی ہوٹل جائیں اور بل دینے لگیں تو کہیں نہیں جناب فلاں صاحب آپ کا حساب کر گئے. اچھا ہمارا حساب کر گئے, چلو یار ہمیں پتا ہوتا تو اور زیادہ ڈشیں منگا لی تھے, یہ بھی کر لی تھے وہ بھی کر لی تھے. تو بعض اوقات ہماری حالت ہوتی ہے ہم طلب کار بھی ہو جاتے ہیں. یعنی جب ہمیں پتہ لگا امام نے معاف کر دیا تو ہم بھی کہہ گئے چلو یار فلاں بھی رہ گئے تو وہ بھی کر لیتے, فلاں کام بھی رہ گئے تو وہ بھی کر لیتے. یہ ہے بدبختی ہماری, یہ ہے امام زمانہ کے درد, یہ ہے امام زمانہ کے گریے کا سبب. ہماری معرفت, ہماری کم معرفتی, عدم معرفتی, یا ہماری یہ ناقص العقلی کہ جس کی وجہ سے امام گریہ کر رہے ہیں. امام کہہ رہے اتقال تکیہ کر رہے ہیں ہم پر. کس پر؟ اعلیٰ حبنا و ولایتنا, ہماری محبت پر اور ہماری ولایت پر تکیہ کرتے ہوئے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. پس اے خدا اگر ان کے گناہ تیرے اور ان کے درمیان ہیں, حقوق اللہ ہیں, اے خدا فسوان ہوں ان کو معاف کر دے. اب امام درخواست کر رہے ہیں خدا چاہے معاف کرے, خدا نہ چاہے معاف نہ کرے. وہ واقعہ رہ گیا قاسم کا, تو وہ بات وہاں سے نکلی تھی ابھی مجھے یاد آ گیا. تو آیت اللہ قاضی دبا دبا گزر رہے تھے تو یہ قاسم جو ایک بدماش تھا احترام کرتے تھے, کھڑا ہو گیا. السلام علیکم آقا. وعلیکم السلام. کہا کہ تم ہمارے احترام میں کھڑے ہوتے ہو, احترام کرتے ہو؟ جی آقا آپ کا احترام کرتا ہوں. تو کہا کہ ایک کام کرو گے, آپ حکم کریں, وعدہ کرو. کہا کہ وعدہ کرتا ہوں. کہا کہ رات کو فلاں ٹائم اٹھ جانا اور دو رکعت نماز شب پڑھ لینا. اس نے آبا تبا تبائی کا چہرہ دیکھا, سر جھکا لیا, چلا گیا. تم نے وعدہ کیا ہے نا؟ اس نے کہا جی. رات کو ارادہ کر کے سویا, رات کو اسی پہر آنکھ کھل گئی جب ارادہ کر کے سویا. اس کو عجیب سا احساس ہوا گویا اس کے دل کے کان کھل گئے تھے, گویا فرشتوں کی آوازیں سن رہا تھا. اب اس نے کہا میں نے وعدہ تو کر لیا ہے, وضو کیا. اب جب یہ گفتگو ہو رہی تھی نا آیت اللہ قاضی دبا دبا سے, اس نے کہا آقا میں نے تو کبھی نماز واجب نہیں پڑھی, آپ نماز شب کہہ رہے ہیں, کہہ رہے دو رکعت نماز شب پڑھ لینا کافی. ابھی نماز شب کے لیے اٹھا, ایسے دو رکعت نماز پڑھی, ہاتھوں کو اٹھایا. خداوند مجھے نماز پڑھنے نہیں آتی, خداوند بہت دیر سے آیا ہوں لیکن مجھے ایک عجیب سا احساس ہے, خداوند میری توبہ اگر قابل قبول ہے تو مجھے معاف کر دے. مجھے نہیں پتا اے خدا تیری بارگاہ میں ہزاروں آوازیں ہوں جنہیں تو قبول کرنے والا ہے. اے خدا تیری فرشتوں کی آوازیں بہت ہیں تیرے لیے, تیری اطاعت و عبادت کے لیے. یہاں پر میں اب اس نے جب کرنے شروع کی, خدا نے بھی اس کے دل پر اپنی رحمت کی بارش کرنے شروع کی اور یہ بالکل تائب ہو گیا اور آغا کے شاگردوں میں سے ہو گیا. امام غالباً جواد علیہ السلام یا امام کاظم کی زیارت میں ایک جملہ ہے, تجدو یا رب من تعذب غیری ولا اجدو من یرحمنی غیری. ملنگانہ جملہ ہے واقعی امام کا. کیا کہہ رہے امام کے؟ خداوندہ تجھے میرے علاوہ بہت سارے مل جائیں گے جن میں تو عذاب کر. دیکھیں امام کی معرفت, دیکھیں امام خدا سے کس طرح ہم کلام ہو. خدا ہمیں امام بتا رہے ایسے ہم کلام ہوں. تم اگر یوسف و زہرہ تک پہنچنا چاہتے ہو ان ان دعاؤں کو, ان زیارتوں کو پڑھو. ان میں واقعی عاشقانہ عارفانہ ملنگانہ جملے ہیں. کہا کہ تجدو من تعذب غیری, خدا بندہ تجھے میرے علاوہ بہت سارے مل جائیں گے عذاب کرنے والے. ولا اجدو من یرحمنی غیرک, لیکن مجھے کوئی اور نہیں ملے گا جو تیرے سوا مجھ پر رحم کرے. تیرے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. الہی و ربی من لغیرو, تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اور پھر ایک اور جملہ مجھے یاد آ رہا ہے دعا ابو حمزہ سمالی کا جو آپ کے ذہنوں میں ہوگا. امام کہہ رہے ہیں کہ ان ادخلتن النار ففي ذلك سرور عدوك. اے خدا اگر تو نے جہنم میں ڈال دیا. واقعی عاشقان عارفانہ اور ملنگانہ جملہ ہے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام. ملی درود دیجیے محمد والے امام. امام کہہ رہے کہ اگر تو نے مجھے جہنم میں ڈال دیا ان ادخلتن النار ففي ذلك سرور عدوك تو تیرا دشمن شیطان خوش ہو جائے گا. وَإِنْ أَدْخَلْتَنِ الْجَنَّةَ فَفِي ذَلِكَ سُرُورُ نَبِيِّكَ اور اگر تو نے مجھے جنت میں داخل کر دیا تو اس سے تیرا نبی خوش ہو جائے گا. وَاللَّهِ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّ سُرُورَ نَبِيِّكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ سُرُورِ عَدُوِّكَ اور قسم خدا کی امام کہہ رہے ہیں اے خدا مجھے قسم ہے تیری ذات کی مجھے معلوم ہے کہ تجھے اپنے دشمن کی خوشی سے زیادہ اپنے نبی کی خوشی عزیز ہے. واقعی کیا عاشقانہ جملہ ہے. تو امام کے وجود کو محسوس کریں تو امام کیا کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ایک اور شخص تھا نجف اشرف میں غالب الاغا قاضی طباطبائی تھے کوئی اور عارف تھے. لوگوں نے کہا اس کو ہم تنگ آ گئے اس بدمائش سے آتے جاتے ناموس پہ نکاح کرتا ہے آوازیں کستا ہے اس کو کوئی خدا رہا کوئی نصیحت کریں ہم تو تنگ آ چکے ہیں. کہا کہ نہیں اس کو میں نصیحت نہیں کر سکتا اس کو ایک دفعہ کربلا لے جاؤ اگر یہ کربلا جا کے رو دیا گریہ کر دیا تو اس کے لیے امید ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اس کے دوستوں نے اس کو جمع پیسے لیے جمع کیے اور کہا کہ چلو کربلا چلتے ہیں. ہنسنے لگا کون سی کربلا بھائی کون سے امام حسین چھوڑو ہم تو پینے پلانے والے لوگ ہیں چار دن کی زندگی ہے کھا لے پی لے موج اڑا لے قصہ ختم. اس نے کہا تمہیں چلنا ہوگا ہمارے ساتھ. اب دوستی یاری میں ہوتا ہے نا انسان بعض اوقات چل دیتا ہے بعض اوقات یہ دوستی ہمیں جنت تک پہنچا دیتی بعض اوقات یہ دوستی ہمیں جہنم تک پہنچا دیتی ہیں. تو قرآن میں ہے کہ انسان بعض اوقات اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا اور کہ اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. بعض اوقات دوست ایسے ہوتے ہیں جنت تک لے جاتے ہیں. اب دوست نے کہا چلو اب اس کو لے کے چلے وہاں امام حسین یا حضرت عباس کے حرم میں جب گیا اب اس کا جو دل تھا وہ پھٹ گیا. مسائل یاد آئے امام حسین کے یا حضرت عباس کے اس نے گریہ کرنا شروع کیا زیارت کر کے واپس آئے. اب جو ہے کہتے ہیں کہ ان عارف نے کہا کہ اس شخص کو لے آؤ یعنی جو بدماش تھا. جب لے کر آئے تو کہا کہ ہاں اب میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اس لیے کہ گناہگار کا دل نصیحت کے لیے آمادہ نہیں ہوتا مگر یہ کہ جس کا دل حسین کے مصائب میں رولے اس کا دل رحمت خدا کو جذب کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. توجہ رکھیے گا امام کیا کہہ رہے ہیں انہوں نے گناہ انجام دیے اے خدا ان کو معاف کر دے. اور آخری جملہ عرض کروں اور آپ کی زحمت تمام کہ آخری جملہ عجیب جملہ ہے واقعی جو واقعی چبھتا ہے دل کو واقعی چبھتا ہے کہ کیا ہم اس منزل پر ہیں کہ امام کو ہمارے گناہوں کو دے کے یہ جملہ کہنا پڑا میں اتنا گناہگار ہوں کہ امام میرے گناہوں کو دیکھیں کہ اے فلانی تیرے اتنے گناہ ہیں. واقعی انسان تھوڑی دیر کے لیے سوچے یعنی ہم میں سے ہر شخص یہ سوچے یہ جملہ امام نے میرے لیے کہا ہے تو تب جا کے جب تک اس نصیحت کے تیروں سے اپنے دل کو زخمی نہیں کریں گے. بعض اوقات آپ مصائب سے اپنے دل کو زخمی کرتے ہیں نا کہ سکینہ کے تماچے لگے کانٹوں پہ چلی. 3 سال کے بچے کا سن کیا ہوتا ہے 12 سال کا سن کیا ہوتا ہے حضرت قاسم کا تصور کیجئے. کبھی اپنے عائزہ قربہ میں کوئی 12 سال کا بچہ اس سے کھڑا کر کے سوچئے گا قصدن یہ ایکسپیرینس کیے گا 12 سال کے بچے کو لا کے کھڑا کیجئے اسے دیکھیے اس کا قد و قاٹ کیا ہوتا ہے یہ تیر تلوار زخم کیسے برداشت کرے گا. واقعی انسان کا دل جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے جب وہ اہل بیت کے مسائل کو سنتا ہے. 3 سال کے بچے کو گود میں اٹھائیے کتنی پھول جیسی ہوتی ہے کتنی پھول جیسی ہوتی ہے اس کے پیروں کو دیکھے اس کے گھر بچے کی گال کیا ہوتی ہے اس کی لبیں کیا ہوتی ہیں. واقعی انسان کا دل خون ہو جاتا ہے واقعی انسان چھلنی ہو جاتا ہے
جس طرح اہل بیت کے مساجد میں چھلنی ہوتا نا، بعض اوقات ہم ان امام کے جملوں کو بار بار اپنے دل کو چھلنی کریں، اے فلانی اے ذاکر تو اپنے دل کے لیے محسوس کر، امام تیرے گناہوں کو دیکھ کے یہ کہہ رہے ہیں. عجیب جملہ ہے امام، یہ ہے درد امام صفانہ کا. امام کیا کہہ رہے ہیں؟ امام کہہ رہے ہیں کہ اے خدا ان کو جنت میں داخل کر، ان کو آتش جہنم سے بچا رہے، زحلہم عن النار. اور عجیب جملہ یہ ہے امام کا جملہ جو امام کو رلا رہا ہے، ولا تجمع بینہم وبین اعدائنا فی سخط. اے خدا ہمارے شیعوں کے گناہ اگر اتنے ہونا تو جہنم میں انہیں وہاں نہ رکھنا جہاں دشمن زہرہ موجود ہو. خدا ہمارے شیعوں کو وہاں قرار نہ دینا کہ جہاں حسین کا قاتل موجود ہو. خدا ہمارے شیعوں کو وہاں نہ رکھنا جہاں علی اکبر کا قاتل موجود ہو. ولا تجمع، امام کہہ رہے ہیں کہ ولا تجمع بینہم وبین اعدائنا سخط فی سخط، یعنی جہاں پہ ہمارے دشمن ہو خدا ہمارے شیعوں کو وہاں نہ رکھنا. یہ ہے امام کا درد، یہ ہے امام کا درد عزیزان گرامی، کہ جو امام کو رلا رہا ہے امام کے گریے کا سبب ہے. یہ ہے جس کو محسوس کریں کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ امام تک حقیقت یہ کہہ رہا ہے کہ اے شیعہ تیرے یہ گناہ ہیں، کاش کہ تو میری طرف لوٹا، آجا میں اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا کے تیرا استقبال کر رہا ہوں. یہ مجلس حسین، یہ مجلس حسین نہیں ہے، یہ امام زمانہ کی آغوش ہے، یہ خدا کی رحمت کی آغوش ہے. جیسے ماں کی آغوش میں گرمی ہوتی ہے نا، بچہ کی گرمی محسوس کرتا ہے. بعض اوقات آپ کے پالتو جانور ہوتے ہیں نا، وہ آپ کی آغوش میں آ کر گرمی محسوس کرتے ہیں، انسیت محسوس کرتے ہیں. عجیب، مجھے کسی نے ایک تصویر بھیجی کہ اسپتال میں ایک مریض تھا، وہ لیٹا ہوا تھا لیکن اس کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا تھا. تو نرس کا کہنا یہ ہے کہ یہ روزانہ جا کر کبوتروں کو دانہ ڈالا کرتا تھا، کبوتروں کو انس ہو جاتا ہے. ایک دن چند دن جب یہ نہیں گیا تو وہ کبوتر اڑ کر اس بیمار کے جسم پہ آگے بیٹھ گیا. تو اس نرس نے اس کی تصویر کھینچ لی کہ اس کو انس ہے، جانوروں کو انس ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی یہ مجلس حسین نہیں، یہ آغوش امام زمانہ ہے، یہ امام زمانہ کے پھیلے ہوئے ہاتھ ہیں جو اپنے شیعوں کو اپنے سینے سے لگانا چاہتے ہیں. یہ جو آنسو آ رہے ہیں میرے اور آپ کی آنکھوں میں، امام زمانہ سے محبت کی علامت ہے کہ خدا ہمیں امام زمانہ سے قریب کرنا چاہ رہا ہے، خدا ہمیں امام زمانہ سے ملانا چاہ رہا ہے. یہ مجلس اس لیے ہے تاکہ امام کی محبت کو محسوس کر سکے. مسجد کے ساتھ کلام طولانی ہو گیا اور امام کی وہ دونوں حدیث جو میں پیش کرنا چاہتا تو وہ رہ گئی، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح زندگی رہی تو بس اس کا ایک جملہ یہ ذکر کروں گا. امام زمانہ کا درد کیا ہے؟ کہ امام زمانہ کی یاد مر جائے گی. انہ سمی القائم لانہ یقوم بعد موت ذکرہ. امام فرماتے ہیں کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ امام اس وقت قیام کریں گے جب امام کی یاد مر جائے گی. اللہ کو کیسے ممکن ہے امام کی یاد مر جائے؟ لوگ بھول جائیں گے امام کو، لوگ کہیں گے قتل ماتا، امام فرار کر گئے، امام قتل ہو گئے، امام نہیں آئیں گے، امام لوٹ گئے، امام چلے گئے، یہ لوگ کہیں گے. علامہ استغفر اللہ، خدا ہمیں اس وقت سے بچائے جو امام اور امام کی امامت میں شک کرے. بس امام کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ نہ ہو اور جتنا بڑا بھی گناہ ہو آؤ اور حسین کی بارگاہ میں آ جاؤ، حسین پہ گریہ کر لو، تمہارا دل ٹوٹ جائے گا نا، شکست ہو جائے گا، تو پھر وہاں پر میں اپنی رحمت کے ساتھ سکونت پذیر ہو جاؤں گا. خدا کہتا ہے میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں، امام کہتے ہیں میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں آتا ہوں. جس دل میں حسین ابن علی کی محبت ہوتی ہے، جس دل میں اہل بیت کی محبت ہوتی ہے، جس دل میں اب امام نے جو مسائل پیش کیے ہیں، امام کہنے ان مسائل کی محبت بھی تمہارے دل میں ہوگی نا، میں امام زمانہ تمہارے دل میں آ جاؤں گا. امام زمانہ کی کیا مسائب ہیں جو امام نے پیش کیے ہیں؟ السلام علی حد دیتا ہے. امام کیا کہتے ہیں؟ میرا سلام ہو ان گانوں پر جو خاک آلودہ ہے. اے ازداد تیر دل میں حسین کے گال کی محبت بھی آ جائے. یہ امام زمانہ کا محور ہے. میرا سلام ہو ان رخساروں پر جو خاک آلودہ تھے. مجھے نہیں معلوم امام زمانہ مجھے معاف کرنا. آج رکھ اللہ یا بقیت اللہ آپ نے کن گالوں کو کہا کن رخساروں کو کہا. شاید حسین کے گال ہو کہ جن میں رسول پیار کیا کرتے تھے, کہ جن میں فاطمہ زہرا کے بوسوں کی نشانات ہوں گے, یا پھر سکینہ کے گال ہوں گے کہ جن میں حسین کے بوسے ہوں گے, یا علی اصغر کے گال ہوں گے. السلام علی الشیب الخضیب. امام کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام ہو اس داڑھی پر, اس ریش پر جو اپنے خون سے خون آلود ہوئی. آخر امام زمانہ کے جملے رلانے والے ہیں کہ اگر اتنی محبت بھی آتا ہے حسین کے مصائب کی, بلکہ نہیں اتنی بھی نہیں, اگر سکینہ کے تین سالہ سکینہ یا رقیہ کے پیروں کی نرمی اور ان میں چھپنے والے کانٹے اور پڑھنے والے آبروؤں کی اذیت دل میں محسوس کرے, ہاں اس دل میں امام کی محبت آئے گی. بس اس نیت سے گریہ کریں کہ آج اپنے گناہوں میں بھی گریہ کر رہے ہیں, آج توبہ بھی کر رہے ہیں, اور آج کہا ہے کہ حسن سبز خبا کا. چند جملے مصائب کے شاید تھوڑا سا کلام طولانی ہو جائے. بھائی و بہن کی محبت عجیب ہے. حضرت حمزہ کی شہادت ہوتی ہے, حضرت صفیہ کو بلایا جاتا ہے بہن کو بھائی کے جنازے پر. حضرت حمزہ کا قد بڑا تھا, چادر ڈال دی گئی تھی لیکن پیر پھر بھی نظر آ رہے تھے. بعض افراد نے لکھا ہے کہ اس پر کوئی جھاڑی یا پودا یا پتے ڈال دیے گئے تھے. اللہ اکبر. لیکن جب بہن آئی تھی بھائی کے جنازے پر اور یہ عالم دیکھا, اللہ اکبر, مجھے نہیں معلوم جناب صفیہ نے حضرت حمزہ کا سینہ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا, لیکن رسول اللہ نے چادر ڈال دی تھی کہ بہن بھائی کا کلیجہ نہ دیکھ سکے. یہ بہن کی محبت ہے نا. امام رضا کی محبت, میں یہاں سے مصائب شروع کر رہا ہوں. امام رضا علیہ السلام کی محبت, جناب معصوم خون کی محبت. بہن جب آئی ہے بھائی کو نہیں دیکھا تھا, شہادت ہو چکی تھی, کالے پرچم تھے. مجھے یہ کالے پرچم کیوں لگے ہیں؟ خدا عالم قربت, کسی بہن کو اس کے بھائی کی موت کی خبر نہ سنا. خدا کسی بہن کو بھائی کی خبر نہ سنائے. 17 دن قیام کیا بیت النور میں بی بی نے, عبادت کری, بیمار ہو گئی بہن. میں کہوں بی بی آپ نے امام رضا کی شہادت نہیں دیکھی, صرف خبر سنی تھی بھائی شہید ہو گیا. برداشت نہ کر سکی فاطمہ معصومہ قم, میرا سلام ہو بی بی تیری محبت پر.
اسی عالم غربت میں جان جانے آفرے کے سپرد کی. ارے کوئی زینب سے پوچھے، ارے مدینے میں گورا بابا. جب امام حسن پر یہ سازشیں کی جانے لگی تو امام حسن کے حجرے میں جناب زینب ایک طرف سوتی تھی اور ایک طرف امام حسین سوتے تھے، اور امام کو کئی مرتبہ زہر دیا گیا، کوشش کی گئی. آخری مرتبہ جو زہر دی گیا اس سے پہلے بھی زہر دیا گیا تھا. اب امام جب زہر ہوتا ہے تو اس میں پیاس بہت لگتی ہے، تو امام کے سرحانے ایک سرائی رکھ دی گئی تھی، سرائی رکھ دی گئی تھی تاکہ امام جو ہے وہ پانی پی سکے. ایک دفعہ امام حسن بیدار ہوتے ہیں رات میں، اٹھنا چاہتے ہیں لیکن نقاہت اتنی ہے، حسن سب سبا میں اٹھا نہیں جاتا. جناب زینب کی آنکھ کھولتی ہے، بہن زینب مجھے پانی پلا دو. جناب زینب اس سراہی سے کہ جس میں ملعونہ نے زہر ملایا تھا، سراہی سے جناب امام حسن کو پانی پیش کرتے ہیں، اس میں زہر موجود تھا. اس کے بعد امام کی حالت متغیر ہو گئی. خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے. امام حسن علیہ السلام نے تشت منگایا، میرا چھوٹا بھائی تھا، نہ جانے اسے کیا مرض ہے مجھے نہیں معلوم، میں اس وقت ایران میں تھا. میں جب بھی امام حسن کے مسائل پڑھتا ہوں مجھے وہ منظر یاد آ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ نامی، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ محسوس کر سکیں ان چیزوں کو آپ. میں کوئی مقایسہ نہیں کرنا چاہ رہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ بعض اوقات امام اپنے درد کو چھپانا چاہتا ہے، چھپا نہیں پاتا. امام حسن نہیں چاہتے تھے لیکن کیا کریں، طے یہ تھا، مشیت یہ تھی کہ مسائل سامنے آئیں جناب زینب کے. میرے بھائی کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اسی ایکسیڈنٹ میں اس کے کچھ دن بعد جمع صاحب، مجھ سے چھوٹا، ہیلتھی ماشاءاللہ، بہت صحت مند، سید حسن رضا، مجھے وہ اس کے بعد اوقات وہ اس کا موت کا منظر یاد آ جاتا ہے. میں صرف ایک تجسم پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کو آخری وقت میں خون کی الٹی ہوئی تھی، واش روم گیا تھا، اس کے خون کی الٹی ہوئی، تو اس نے کسی چیز سے، کپڑے سے اس خون کو صاف کیا تاکہ اس کی بیوی نہ دیکھ سکے. اللہ اکبر، انسان آخری لمحوں میں اتنا، یعنی اس کو ہوش آواز ہو کہ وہ خون جو اس نے قے کی ہے، استفراغ کیا، اس کو صاف کیا اس نے تاکہ اس کی بیوی نہ دیکھ سکے، اور اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو میں بعض اوقات جب سوچتا ہوں کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر والے، آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو آپ اسے چھپاتے ہیں، گھر والوں کو پتہ نہ چلے، ہم خود ہی سہ لیں اور برداشت کر لیں، لیکن بعض اوقات چھپائے نہیں چھپتی. اب امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، کلیجہ کٹ رہا ہے، کلیجہ کٹ رہا ہے امام حسن. امام حسن چھپانا چاہتے ہیں لیکن چھپا نہیں پا رہے. مشیت الہیت کی زینب دیکھے، بس ایک دفعہ تشت منگایا گیا، تشت میں حسن کے کلیجے کٹ کٹ کے گر رہے تھے. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں بی بی زینب، یہ مدینہ نہیں ہے، یہ تشت میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے نہیں ہیں، یہ کربلا کی تیاری ہے. آج مدینہ میں تشت میں حسن کے کلیجے کے ٹکڑے، ارے کل کربلا میں ابن حسن کی لاش کے ٹکڑے. بس عزادارو، امام حسن نے زوجہ کو بلایا، ام فرما کو، امام حسین کو بلایا، سب کو نصیحت کی، وصیت کی، ایک رقعہ لکھ کر حضرت قاسم کو دیتے ہیں، بیٹا قاسم یہ رکھ لو، روز مبادہ کے لیے تمہیں کام آئے گا، اور جب ہماری ضرورت پڑے، کسی مشکل میں ہو تو اسے کھول لینا. بس عزادارو، اسی عالم میں امام حسین، امام حسن کا سر امام حسین نے اپنے زانوں پہ رکھا، ایک دفعہ گریہ کرنا شروع کیا. عزادارو، امام حسن کی آنکھ کھلی، دیکھا حسین گریہ کر رہے ہیں، حسن کا سر حسین کے زانوں پر ہے. ایک دفعہ جملہ کہا عجیب، اپنے مسائل کو بھول گئے، کہنے کہ لا یوما کا یوم کہ یا ابا عبداللہ، اے ابا عبداللہ حسین، آپ میرے مسائل میں گریہ
نہ کریں، ارے کربلا جیسا کوئی دن نہیں ہو سکتا، گویا حسن کے سامنے کربلا کا منظر تھا۔ ارے جب زی سے زمین پر ارے حسین ابن علی آ رہا تھا،
امام حسین کے مسائل کو یاد کر رہے ہیں، بس ادادار و کوہرام پپا ہو گیا، حسن سبز قبا گزر گئے، ارے ظالموں نے زہر دے دیا۔ ایک دفعہ جنازہ تیار ہوا، زہرا کے گھر سے دن کی روشنی میں یہ پہلا جنازہ نکل رہا۔ رسول کے جانا وہ اٹھا نہیں تھا، اسی حجرے میں رہا، وہی نماز جنازہ ہوئی، وہیں پر آپ کو مدفون کر دیا گیا۔ جناب زہرا کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، چند لوگ موجود تھے، کسی کو علم نہیں تھا۔ علی مرتضیٰ کا جنازہ نجف کوفے سے اٹھا تھا، کوئی موجود نہیں تھا، یہ پہلا جنازہ ہے سیدہ کے گھر سے جو دن کی روشنی میں نکل رہا ہے۔ ارے بہنوں کو ارما ہوتا ہے، عزاداروں جب کوئی میت اٹھتی ہے نا تو بہنیں سب سے زیادہ گریا کرتی ہیں، بیٹیاں سب سے زیادہ گریا کرتی ہیں۔ کہنے والوں نے کہا ہے جنازوں کی شان بیٹیوں اور بہنوں سے ہوتی ہے، ان کو جدا کیا جاتا ہے۔ عباس نے اور حسین نے بہنوں کو جدا کیا، ارے بہن اب بھائی کو لے جائیں گے، نانا کے پہلو میں دفن کریں گے۔ بہنوں نے الوداع کہا ہوگا، دل تھام لیا ہوگا، ارے نانا کے پہلو میں دفن ہوں گے، مگر عزادارو ارے زینب کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔ ارے جنازہ گیا جو صحیح سالم تھا، خدا کسی کا جنازہ واپس نہ لائے۔ ایک دفعہ جنازہ آیا، ارے زینب نے سر پیٹ لیا، ام کلثوم نے گریا کیا، ام فروا نے گلے باجا کیا، اے میرے والی اے میرے والے، ارے جنازہ گیا تو صحیح سالم۔ میں کہوں بی بی ام کلثوم، بی بی زینب، یہ جنازہ نہیں آیا ہے حسن کا، ارے یہ کربلا کی تیاری ہے۔ ارے عصر عاشور، ارے جب حسین کے جنازے پہ پہنچو گی، ارے تیروں پہ حسین کا جنازہ۔ بس آخری جملہ، عزادار و حسن سبز قبا کا ماتم کرنا، یا رسول اللہ نواز کا پرسہ لے لو، علی مرتضیٰ بیٹے کا پرسہ لے لو، فاطمہ زہرا بیٹے کا پرسہ لے لو، ام فروہ والی کا پرسہ لے لو، اے حسین شہید کربلا بھائی کا پرسہ لے لو۔ حسن و حسین کے جنازے میں یہی فرق تھا، ارے حسن کے جنازے پہ تیر تھے اور تیروں پہ حسین کا جنازہ۔